जुमेरात 3 सितंबर के सैरवीन के साथ महवारा सफदर का सलाम। जंग से तबाहाल मुल्कों से अमन की तलाश में हिजरत करने वालों को पनाह देने पर यूरोपीय ममालिक में इख्तलाफात। अक्वामे मुत्तहिदा के अहलकार ने कहा,
यूरोप के पास अपने वसाइल हैं, लेकिन उनके पास जो आप कहते हैं कि पॉलिटिकल विल, वो नहीं है किन लोगों की मदद करें।
तफसीलात सुनिएगा आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, मासूमा मलिक से खबरें सुनिए। ब्रसल्स में जमा यूरोपीय रहनुमाओं के दरमियान तारकीन वतन के मामले पर कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। उधर हंगरी के दार हुकूमत बुडापेस्ट के रेलवे स्टेशन से 2 रोज़ के सब्र आजमा इंतजार और एहतजाज के बाद बिलाखिर तारकीन वतन को ट्रेन पर सवार होने की इजाज़त तो मिली, मगर इस ट्रेन को रास्ते ही में रोक लिया गया। तफसील उबैद मलिक से।
जर्मनी दीगर यूरोपीय ममालिक के बरअक्स पनागजीनों की बड़ी तादाद को कबूल करने पर तैयार है। इस पर हंगरी के वजीर आजम का कहना है कि ये दरअसल जर्मनी का मसला है, क्योंकि ये तारकीन वतन जर्मनी ही जाना चाहते हैं। तहम यूरोपीय यूनियन के सदर डोनाल्ड टस्क ने जोर दिया है कि तमाम ममालिक पनागजीनों को मुनसिफाना तौर पर पनाह दें। उधर खेल्टी के रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेन को ऑस्ट्रिया के सरहदी स्टेशन तक पहुँचने से पहले ही बिचके नामी स्टेशन पर रोक लिया गया और हंगरी की ब्लू पुलिस ने तारकीन वतन को ट्रेन से उतार कर एक कैंप में पहुंचाने की कोशिश की, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया।
तुर्की की पुलिस ने अपनी समुद्री हदूद में गुज़िश्ता रोज़ 11 अफराद के डूबने के मामले में 4 मुश्तबा इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मरने वालों में 3 साल बच्चा एलियान कर्दी भी शामिल था, जिसकी साहिल पर पड़ी हुई लाश की तस्वीर बड़े पैमाने पर अखबारात और सोशल मीडिया पर शाया हुई है। एलियान, उसका 5 साल भाई और माँ तीनों शुमाली शाम के इलाके कुबानी से अपना घर बार छोड़ के यूरोप जाते हुए डूब कर हलाक हो गए थे। इसी दौरान कैनेडा के इमिग्रेशन हुकाम ने इसी बच्चे के रिश्तेदार खातून की जानिब से के खानदान को पनाह दिए जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आज सहाफ़ियों को बताया है कि मुशीर खारजा सरताज अजीज़ अफगानिस्तान से मुतालिक इक्तसादी उमूर के 6ठे इजलास में शिरकत के लिए कल अफगानिस्तान जा रहे हैं, जहां इजलास के अलावा वो अफगान सदर अशरफ गनी और अफगान वजीर खारजा से बाहमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ अफगान हुकूमत के प्रोपेगेंडा की रोकथाम और तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल को बहाल करने पर भी जोर दिया जाएगा, जबकि अमन के लिए तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल की बहाली पर भी बातचीत होगी। ये भी बताया गया है कि अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के बायस काबुल में मौजूद पाकिस्तानी सिफारतखाने के अमले को खतरात का सामना है। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के कौमी इदारे नादरा ने जॉइंट वेरिफिकेशन सेल की तफ्तीश के बाद गुज़िश्ता 6 माह के दौरान तकरीबन 2.5 लाख अफराद के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए हैं। इन कार्ड्स में बेशतर को मशकूक करार दिया गया, बाज़ को मनसूख किया गया और चंद की छानबीन जारी है। नादरा के डायरेक्टर जनरल सैयद मुजफ्फर अली ने बताया,
इस जॉइंट वेरिफिकेशन सेल में ISI, IB और स्पेशल ब्रांच का नुमाइंदा होता है और उनकी जो रिपोर्ट होती है दैट इज कंसीडर्ड एज अ फाइनल डिसीजन। अगर वो किसी का नेशनल स्टेटस पाकिस्तानी डिक्लेयर कर देते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल उतना ही मोहतरम पाकिस्तानी जैसे कोई और है, लेकिन अगर ये एजेंसी नॉट नेशनल डिक्लेयर कर देती है तो फिर उसके बाद उसकी जो एप्लीकेशन है दैट गेट्स परमानेंटली रिजेक्टेड।
कराची की एक मुकामी अदालत ने भारतीय लड़की गीता के खून के टेस्ट कराए जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और कहा है कि ये मामला दोनों ममालिक की सिफारती सतह पर निपटाएं, क्योंकि अदालत को सिफारती मामलात में मुदाखलत का इख्तियार हासिल नहीं है। दरख्वास्त गुजार भारतीय शहरी मोमिन मलिक ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया।
मैं पाकिस्तान की अदालत के फैसले का दिल से शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के वकीलों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरा मकसद यही था कि गीता को राहत मिले, अभी डिप्लोमेट तरीके से जारी है तो वो मोस्ट वेलकम, अच्छा है, मेरी जिम्मेदारी कम होगी। अब मैं वहाँ जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करूंगा थ्रो हाईकोर्ट के, भी आप डिप्लोमेट तरीके से इसको लेके आए।
चीन में दूसरी जंग अजीम के 70 साल मुकम्मल होने और जापान के खिलाफ फतह पर बीजिंग में एक फौजी परेड का इनेकाद किया गया। इस परेड में तकरीबन 12,000 फौजियों ने हिस्सा लिया और साथ ही पहली बार 200 लड़ाका तैयारों, टैंकों और मिसाइलों समेत 80% से ज्यादा हथियारों की आवाम के सामने नुमाइश की गई। इस मौके पर चीनी सदर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तादाद में 3 लाख तक की कमी करने का ऐलान भी किया। इस तकरीब में अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और पाकिस्तानी सदर ममनून हुसैन समेत 30 गैर मुल्की सरबराहान ने शिरकत की। ملائیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی الٹنے سے درجنوں افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ یہ ایک لکڑی کی کشتی تھی جس میں قریباً 100 افراد سوار تھے، جن میں سے 14 کی لاشیں ملی ہیں، اور ریسکیو آپریشن میں اب تک صرف 15 افراد ہی کو زندہ نکالا جا سکا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ گنجائش سے زیادہ افراد سوار تھے اور یہ ملائیشیا میں کام کرنے والے انڈونیشیائی باشندے تھے جو کہ اپنے وطن لوٹ رہے تھے۔ ملائیشیا میں ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ انڈونیشیا باشندے کام کرتے ہیں، جن میں سے بیشتر غیر قانونی ہیں۔ فرانس کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں کاشتکار پیرس کی سڑکوں پر احتجاجاً ٹریکٹر چلا رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نام نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری شہ سرخی ہے، 6 ماہ میں 2.25 لاکھ سے زائد شناختی کارڈ بلاک۔ اس کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن ہمارا اس وقت بڑا موضوع یہ ہے کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ سے یورپ آنے والے پناہ گزینوں کا بحران بد سے بدتر ہو رہا ہے۔ یورپی رہنما اس معاملے پر سخت اختلافات کا شکار ہیں کہ تارکین وطن کے بحران سے کیسے نمٹا جائے۔ جرمنی پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کو قبول کرنے پر تیار ہے، مگر دوسرے ممالک اس پر آمادہ نہیں۔ ایک عام سوال یہ ہے کہ پناہ گزینوں کے معاملے میں کوئی سیاسی ارادہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وہ یورپی ممالک جو مشرق وسطی میں جنگ شروع کرانے کے ذمہ دار ہیں، یا وہ عرب ممالک جو خصوصاً شام میں خانہ جنگی کو ہوا دینے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، وہ پناہ گزینوں کے بحران پر کیوں خاموش ہیں؟ ہم بات کریں گے سعودی عرب اور یورپ میں مقیم تجزیہ کاروں سے، مگر پہلے یہ سنیے کہ ہنگری کے وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ پناہ گزین دراصل جرمنی کا مسئلہ ہے، کیونکہ یورپ میں آنے والے پناہ گزین جرمنی ہی جانا چاہتے ہیں۔ تاہم یورپی یونین نے اس معاملے کو مل کر حل کرنے اور اقوام متحدہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کا حل ڈھونڈنے پر زور دیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا کی زبانی۔
ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ کے مرکزی ریلوے اسٹیشن پر خوشی کا سماں ہے۔ 2 دن سے اسٹیشن کے باہر خیمہ زن ہزاروں تارکین وطن کو آج ہنگری کے حکام نے آسٹریا کی جانب سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ ان تارکین وطن میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق عرب ملک شام سے ہے، مگر ان میں عراق، پاکستان اور افغانستان کے لوگ بھی ہیں۔ لیکن ان بے سر و سامان لوگوں کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ چند ہی گھنٹوں بعد ٹرین کو آسٹریا کی سرحد سے پہلے ہنگری کے بچکے نامی اسٹیشن پر روک لیا گیا، اور ہنگری کی بلوا پولیس نے تارکین وطن کو ٹرین سے اتار کر ایک کیمپ میں لے جانے کی کوشش کی، جس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران برسلز میں ایک مشترکہ اخباری کانفرنس میں تارکین وطن کے مسئلے پر ہنگری کے وزیر اعظم وکٹور اوربان اور یورپی پارلیمان کے صدر مارٹین شولٹس کے درمیان ہلکی پھلکی توتو میمے بھی ہوئی۔
The problem is not a European problem. The problem is a German problem.
ہنگری کے وزیر اعظم وکٹور اوربان کہہ رہے ہیں کہ یہ یورپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جرمنی کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ہنگری میں رہنا نہیں چاہتا۔ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں جو ہنگری میں رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ہنگری، سلوویکیا، پولینڈ یا اسٹونیا میں بھی نہیں رہنا چاہتا۔ سب جرمنی جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام صرف انہیں رجسٹر کرنا ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹور اوربان کے الفاظ۔ مگر یورپی پارلیمان کے صدر مارٹین شولٹس نے ہنگری کے وزیر اعظم کو نسبتاً نرم لہجے میں ترکی بترکی یوں جواب دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہمارے پاس پورے یورپ میں پناہ گزین ہیں مگر وہ سب جرمنی جانا چاہتے ہیں اور اس لیے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، مؤثر بات تو ہو سکتی ہے مگر یہ غلط بات ہے، اور اسی لیے میرے خیال میں ہمیں ان لوگوں کی جائز اور منصفانہ تقسیم کی ضرورت ہے۔ یورپی پارلیمان کے صدر کے الفاظ۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک پناہ گزینوں سے نمٹنے کے لیے نئے قوانین اور ایک نیا نظام متعارف کرا رہا ہے جو اسی مہینے کی 15 تاریخ سے نافذ العمل ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ دوسرے یورپی ملکوں کو ہنگری کو اس مسئلے سے اپنے طور پر نمٹنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ادھر یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے خبردار کیا ہے کہ اگر تارکین وطن کے بحران کو مل کر حل نہ کیا گیا تو یورپی یونین بری طرح سے بڑھ جائے گی۔
مزید تارکین وطن کو قبول کرنا ہی اصل یکجہتی کی واحد علامت نہیں مگر ایک اہم علامت ضرور ہے۔ یورپی یونین کے رکن ملکوں میں 1,00,000 پناہ گزینوں کی تقسیم ہی وہ شے ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یورپی رہنما خلوصی نیت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یکجہتی محض ایک کھوکھلا نعرہ بن جائے گی اور سیاسی بلیک میلنگ، تقسیم اور الزام تراشی کا نیا سلسلہ اس کی جگہ لے لے گا۔
اسی دوران شام میں جاری خانہ جنگی کی وجہ سے بے گھر ہونے والے لوگوں کے المیے پر اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے اپنی رپورٹ دی ہے اور اس میں عالمی برادری پر تنقید کی ہے۔ کہتے ہیں کہ شام سے فرار ہونے والے پناہ گزینوں کے تحفظ میں عالمی برادری ناکام رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پاولو سرگیو نے کہا کہ عالمی برادری کو پناہ کے طلبگار لوگوں کے لیے انسانیت اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ قانونی راستے بنانے چاہیے۔
ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بالکل نیا بحران پیدا ہو رہا ہے جس میں کئی طرح کے خطرات ہیں۔ لوگوں کی نقل مکانی ہے، اندازن شام میں 80,00,000 لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے ہیں جبکہ 40,00,000 سے زیادہ شامی پناہ گزین پڑوسی ملکوں میں مقیم ہیں۔ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی سے جہاں ان کے تحفظ کی گنجائش کم ہوئی ہے، وہیں انہیں مہمان بنانے والے ملکوں کی زبردست فراخ دلی بھی اپنی حدوں کو چھو رہی ہے۔
یورپ میں داخل ہونے والے تارکین وطن کی تعداد ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے۔ جرمنی میں اس سال پناہ کی غرض سے آنے والے لوگوں کی تعداد 8,00,000 تک پہنچنے کا امکان ہے جو کہ پچھلے سال کی تعداد سے 4 گنا زیادہ ہے۔ تارکین وطن کا یہی سیلاب یورپی یونین کے رکن ملکوں کے درمیان کشیدگی اور اختلاف کا سبب بن رہا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کا مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے احمد رضا۔ ہم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے بات کی اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینہ کے ترجمان بابر بلوچ سے، جو پناہ گزینوں کی حالت اظہار کا جائزہ لینے کے لیے بوڈاپیسٹ کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے۔
اس وقت یہاں پہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، جو مہاجرین ہیں ان کے خاندان یہاں پہ موجود ہیں، بہت سے لوگ شام سے ہیں، افغانستان کے لوگ نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ پاکستان سے ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ٹرینیں آج گئی ہیں وہ سرحد کی طرف نہیں گئی ہیں۔ اب جو رپورٹیں مل رہی ہیں اس کے مطابق وہ ٹرینیں جو پناہ گزین کے سینٹر ہیں وہاں کی طرف وہ ٹرینیں نکلی ہیں، اس لیے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا اور اب جو ہے نا وہ حیران ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹرینیں آتی ہیں، اس پہ کچھ لوگ چڑھتے ہیں، کچھ نہیں چڑھتے، تو معلومات ان کو نہیں مل رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔
تو مطلب یہ ٹرینیں ان کو لے کر کہاں جا رہی ہیں؟
اس وقت جو اطلاعات آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو کسی پناہ گزین کیمپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہنگری کے اندر ہی۔ ان لوگوں کو کا خیال تھا کہ شاید یہ ٹرینیں آسٹریا کی سرحد کے قریب جائیں گی اور وہاں سے یہ آگے اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے، لیکن ابھی جو مقامی میڈیا سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہی ہنگری میں ہی کسی کیمپ کی طرف ٹرینیں گئی۔
اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہوگا کہ اب تک کتنے رجسٹر ہو چکے ہیں، کتنے انتظار میں ہیں؟
یہاں پہ ہنگری میں جو اب تک رجسٹر ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ 1,50,000 کے قریب ہے اس سال کے جنوری سے، اور ان میں بیشتر لوگ وہ ہیں جو سیریا، افغانستان اور عراق سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تعداد روز اور بھی آتے جا رہے ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یونان میں کل کے دن 4,000 لوگ پہنچے ہیں زیادہ، اور یہاں پہ روزانہ ہنگری یونان سے ہوتے ہوئے پھر لوگ میسیڈونیا، سربیا، پھر ہنگری میں پہنچتے ہیں، تو ہنگری میں روزانہ 2,000 کے قریب لوگ ہیں جو داخل ہو رہے ہیں۔
تو مجھے یہ بتائیے بابر بلوچ، آپ کا ادارہ یہ کوشش بھی کر رہا ہے، آخر یورپ ان لوگوں کو مہاجر یا پناہ گزین ریفیوجیز ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے، اور کون سے ملک ہیں جو اس کی زیادہ مخالفت کر رہے ہیں؟
اس وقت جہاں پہ میں ہوں ہنگری میں، یہاں پہ یہ اپنے قوانین میں روز رد و بدل کر رہے ہیں، جس کو سخت سے سخت کیا جا رہا ہے کہ پناہ طلب کرنا جیسے ایک جرم بن گیا ہے. اور اسی طرح سے ان کے جو اگر آپ ان کے ٹی وی دیکھیں یا ان کے جو اداروں سے جو بیانات آتے ہیں یہاں پہ, وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ جنگ سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, بلکہ وہ انہیں اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی معاشی خوشحالی کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. لیکن جو میرا ادارہ یونٹ آر, جب ہم ان کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں, جن لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان میں زیادہ تر لوگ تو افغانستان سے ہیں, شام سے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ عراق سے ہیں, تو یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں پہ اس وقت جنگ جاری ہے. تو ہماری ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ کم از کم ان کے دکھوں کو سمجھیں تو صحیح, اور وہ بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے بھاگ کے یورپ آ رہے ہیں.
بابر بلوچ, یہ بتائیے گا کہ یہ عمومی تاثر یہ ہے کہ اقوام متحدہ ان ملکوں کی معاونت کرتا ہے جہاں پر یہ پناہ گزین پناہ ان کو دی جائے یا یہ پناہ لیں, تو باقاعدہ جو آپ کا ادارہ ہے وہ کچھ نہ کچھ مالی معاونت بھی کرتا ہے, تو کیا اس وقت کیا صورتحال ہے, آپ کا ادارہ اس پوزیشن میں ہے؟
بالکل ہے, اور ہم نے ان کو مدد کی جو ہے نا وہ آفر کی ہے حکومت کو. یہاں پہ اس وقت بدھاپس میں جہاں پہ ہم کڑے ہیں میئر کے آفس سے ہم نے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں ان کی مدد کرنے دیں. تو فی الحال یہاں بدھاپس میں تو انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی, لیکن بارڈر کے قریب جو علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے ہمیں کچھ کام کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یورپی یونین ہے, یہ دنیا کا غیر ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. یورپ کے پاس اپنے وسائل ہیں, لیکن ان کے پاس جو آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ول, وہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں. یہ لوگ معاشی خوشحالی کے لیے یہاں پہ نہیں آئے ہیں, ان کے جانوں کو خطرہ ہے اس لیے آئے ہیں. لیکن ایک اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ممالک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تارکین وطن ہے, معاشی خوشحالی, وہ اپنی ذمہ داری سے بھی شاید بچنا چاہتے ہیں, کیونکہ عالمی قوانین کے مطابق مہاجرین کی مدد کرنی چاہیے, ان کو پناہ دینا چاہیے, اور ان کو آپ اپنے دروازے سے واپس نہیں بھیج سکتے.
تو لیکن یہ عرب ملکوں کا کیوں نہیں رخ کرتے, یہ کیا وجہ ہے کہ سب لوگ اسی طرف یورپ کی طرف آنے کی کوشش میں ہیں؟
دیکھیں, یہ تاثر بہت غلط ہے کہ سب لوگ یورپ آ رہے ہیں. اس وقت 20 ملین کے قریب مہاجرین ہیں دنیا بھر میں, 3 لاکھ آئے ہیں اس سال یورپ, تو ساری دنیا کے مہاجرین تو یورپ نہیں آ رہے. اس تاثر کو پھیلایا جا رہا ہے یورپ میں کہ جی یہ سب کے سب یہاں اٹھ کے آ رہے ہیں.
بڈاپست ریلوے اسٹیشن سے اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینوں کے ترجمان بابر بلوچ. ایک اہم سوال یہ ہے کہ زیادہ تر مہاجرین مشرق وسطی یا شمالی افریقہ کے ان ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں براہ راست یا بالواسطہ یورپی ممالک کی پالیسیوں کے باعث عدم استحکام پیدا ہوا. کیا مغربی ممالک کے پالیسی سازوں, سیاستدانوں یا میڈیا میں اس کا احساس ہے؟ ڈاکٹر افتخار ملک باتھ یونیورسٹی میں تاریخ کے شعبے سے منسلک ہیں اور مشرق وسطی کے تنازعات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں.
کافی حد تک یہ ایشوز جو ہیں ایک مورل لیول پہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں. میں ابھی رات کو یونان سے آیا ہوں, وہاں جزیروں میں اور ارد گرد لوگ ڈسکس کرتے ہیں, ان میں ایک ایلیمنٹ سمپتی کا ہے. پورے مغرب کی ایک سوچ نہیں ہے. مغرب کے جو جنوبی علاقے ہیں جو ترکی اور اپنا سیریا کے قریب ہیں, مثلا یونان ہے, اٹلی ہے, وہ معاشی طور پہ اپنے مسائل کا شکار ہیں. زیادہ مغرب سے مراد مغربی یورپ ہے یا اسکینڈینیویا ہے, اور میرے خیال میں یہاں کی گورنمنٹس کو ان ایشوز کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک ایشو تو یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ دوسرے ملکوں پہ ملٹری انٹروینشن نہیں ہونی چاہیے, پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکل طریقے سے ریزالو کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس قسم کے جیسے اب ریفیوجی کرائسز ہے, یہ ڈسپلیسڈ پیپل ہیں, ان کے لیے ایک یورپ کی اور ایک بین الاقوامی سطح پہ پالیسی ہونی چاہیے.
لیکن یہ جو ریجیم چینج کرنے کی, حکومتیں بدلنے کی جو مغربی طاقتوں کی پالیسی رہی ہے, اور جس کی وجہ سے مشرق وسطی اور شام میں اور شمالی افریقہ میں حالات خراب ہوئے, کیا کسی عالمی ادارے کی طرف سے مغربی ملکوں پر اس کی ذمہ داری عائد کی جا سکتی ہے؟
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ قسم کی انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کی فیلور ہے. جو ملٹی لیٹرل الائنس ہیں جن میں سب سے بڑا سیکورٹی کونسل اور یونائیٹڈ نیشنز ہے, وہ بالکل مارجنلائز ہیں. پھر او آئی سی ہے ہمارے مسلمان ملکوں کی, اس کا تو کوئی وجود ہی نظر نہیں آتا. پھر گلف کوآپریشن کونسل ہے, انہوں نے کوئی اس قسم کی پالیسی اڈاپٹ نہیں کی کہ یہ فیلو عربز ہیں زیادہ تر, اگر ان کو وقتی طور پہ ہی کچھ امیر گلف کنٹریز میں ابزارو کر لیا جائے تو ان کی, تو میرا مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ملٹی لیٹرل الائنسز ہیں ان کی طرف سے کوئی خاص پالیسی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپین یونین کی بھی ایز سچ پالیسی نہیں ہے, انڈیویجول کنٹریز پہ چھوڑ دیا گیا, لیکن یورپین یونین میں کم از کم میڈیا, تھنک ٹینکس اور گورنمنٹس کچھ نہ کچھ بیانات دے رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کنسنسس ہو, لیکن آؤٹ سائڈ یورپ, یونائٹیڈ نیشنز میں, او آئی سی میں اس قسم کی کوئی سوچ نہیں ہے. اور لگتا ہی یہ ہے کہ آئندہ بھی اگر اس قسم کا کوئی کرائسس ہوا تو وہ ایک گریٹر ہیومن ٹریجڈی بنے گا اور لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوں گے اور ان کی آباد کاری کا یا ان کی سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے تھنک ٹینک اور میڈیا کی بات کی, تو اب تھوڑی سی یہ آواز اٹھنے لگی ہے کہ مغربی ممالک میں یہ آواز اب سنائی دی جانے لگی ہے کہ مشرق وسطی, شمالی افریقہ اور دوسرے متاثرہ ممالک جیسے کہ افغانستان سے جو مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, یہ اسی وقت رک سکتا ہے جب وہاں پر سیاسی استحکام پیدا ہوگا. تو کیا آپ کو ان ممالک میں, خصوصاً شام اور لیبیا میں, کسی استحکام کے پیدا ہونے کے کچھ آثار نظر آتے ہیں؟
کچھ حد تک تو یہ لگتا ہے کہ جو اسد کی گورنمنٹ کا مشکل وقت تھا وہ بچ گیا ہے, وہ گزر گیا ہے. اور اسد گورنمنٹ چھوٹے سے چند علاقوں پہ جس میں ان کے اپنے جو گروپ کے لوگ ہیں ان پہ اپنا ہولڈ جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کر رہی ہے, اور وہاں سے جو ان کے مخالفین گروپ ہیں ان کو وہ پش آؤٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سیریا کا سیاسی نقشہ اور سیریا کا جو ڈیموگرافک میپ ہے وہ بدل جائے گا. اسلامک اسٹیٹ پہ کافی پریشر ہے, لگتا نہیں ہے کہ زیادہ سر یہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے کیونکہ ترکی کی بھی کافی اس میں ملٹری انوالومنٹ اب ہو گئی ہے, اور عراق کی گورنمنٹ پہ جو پہلے پریشر تھا وہ نہیں ہے. تو ایک طرف سے تو اسٹیٹس کو لگتی ہے, لیکن دوسری طرف سے ایران اور سعودی عربیہ کی جو رائیولری ہے ان ممالک میں وہ کافی حد تک اس بدچینی کو اور اس تقسیم کو روکنے سے روک نہیں سکی ہے, بلکہ بڑھ رہی ہے. ایک طرف سعودی عربیہ انوالو ہے اور دوسری طرف ایران انوالو ہے, اور سیڈلی یہ ایک شیعہ سنی کانفلکٹ کا اس نے رخ ادا کر لیا ہے.
اور اس کا کوئی حل مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا؟
اس میں ایک یہ ہے کہ اگر سلطان قابوس کی صحت اچھی ہوتی ہے, اور وہ بہت انہوں نے اچھا رول ادا کیا ہے, جو عمان کے بادشاہ ہیں ان کی صحت بہت خراب ہے, انہوں نے ایران اور امریکہ کے ساتھ یہ جو معاہدات ہوئے ہیں ان کے لیے پچھلے 4-5 سال سے کافی کوشش کی. اس قسم کا لیڈر ہمیں چاہیے جو ایران اور سعودی عربیہ کو کم از کم بٹھا کے ہیومن لیول پر, بیسک مسلم لیول پر اور ریجنل پالیٹکس کے حوالے سے ان دونوں کو ماڈریٹ کرے. اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مغربی طاقتیں اب ایران کو زیادہ فوقیت دے رہی ہیں, اور عرب ممالک میں خاص طور پہ سعودی عربیہ اور قطر میں یہ خیال پڑ رہا ہے کہ اب ہمارے پاس شاید ایران کو استعمال کیا جائے گا مڈل ایسٹ کے. تو میرے خیال میں یہ مغرب کی انٹرفیئرنس اور وہاں لوکل جو آپ سمجھے فورسز ہیں ان کی آپس میں ڈیویژنز یہ انسانی مسائل کو بڑھا رہی ہیں.
بات یونیورسٹی سے منسلک تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک, شامی پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد نے مسلم ممالک لبنان, اردن اور ترکی میں بھی پناہ لی ہے, مگر دیگر خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب کا اس معاملے میں کیا کردار ہے؟ ہم نے سعودی عرب میں ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد المینا سے یہی سوال پوچھا.
دو چیز, سب سے پہلے جیوگرافیکل لوکیشن جو ہے, آپ اگر دیکھیں یہ سیریا کا جو میپ ہے, یورپ از کلوزر ٹو سیریا, پھر آپ کے دوسرے جو ہیں میڈیٹرینین سین ہے وہاں سے بہت سے جاتے ہیں سعودی عرب آنے کے لیے یا گلف اسٹیٹس کے لیے, تو دے ہیو ٹو گو آل دا وے راؤنڈ افریقہ کے پاس سے, اس طرف سے سویز کنال سے ادھر ادھر سے تو آ نہیں سکتے ہیں. آپ ان کو ایئر لفٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں جنگ ہو رہی ہے وہاں اور قتل عام ہے. لیکن میں ایک چیز عرب ممالک کو کریٹیسائز کرتا ہوں, بشار الاسد جو کر رہا ہے اپنے خود کے باشندوں کے ساتھ, آن دی ادر ہینڈ یہ سب جہادی اور تکفیری جو آ رہے ہیں یہ شیطان لوگ چیچنیا سے لے کر دوسرے ملکوں تک وہ کر رہے ہیں, تو دس از ٹو مچ. عرب ممالک میں جو دیر از نو پولیٹیکل ول کہ اس کو ریفیوجی کو سالو کرے, اس کی پولیٹیکل پرابلم, لیکن خلیجی ملکوں کو تو ہیو ٹو گیو ایک کوئی نہ کوئی ٹیمپرری سولوشن ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بےچارے جو لوگ بوٹس میں جا رہے ہیں اور کتنے عرب ممالک پر شیم ہے, یعنی بزدل لوگ ہیں اور یہ لوگ یعنی پوری دنیا ہنس رہی ہے عربوں پر کہ اپنے خود کے لوگوں کو یہ لوگ بچا نہیں سکتے ہیں.
عرب میڈیا کی اور سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کم سے کم ان کے جو مصائب ہیں ان کو تو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس بارے میں یہ زور دیا جائے حکومتوں پر کہ کوئی پالیسی ترتیب دی جائے.
آپ نے جو بات کہا وہ ٹھیک کہا, یہ اخلاقی جو معاف کیجیے لیکن عالم عربی میں اخلاق نہیں بچا, دس از دا مین پرابلم. ہم رکے ہوئے تھے جب سے یہ پرابلم شروع ہوا تھی, اس وقت عرب لیگ should have entered and by force, yeah, I'm a political force ki baat kar raha hun, isko end kare, solution laaye. Ab to ye aap akhlaq ki baat kar rahe hain, ye ek to aane sakte hain aur jo log ne unko support kiya aur arms diya aur silaha diya ke jao, yaro qatl karo, ab wo koi kuch nahi bol rahe hain. Ye jo silaha jo diya aur ye ehsaan ho gaye ye OIC ke secretary general the, उन्होंने पहले से कहा नॉट आर्म द सीरियन ऑपोजिशन, कोशिश करो पॉलिटिकल सोल्यूशन. यूरोप में पॉलिटिकल सोल्यूशन हो रहे हैं, एशिया में पॉलिटिकल सोल्यूशन हो रहे हैं, लेकिन हमने नहीं किया. बशार के खिलाफ हो गए, उन्होंने कहा कि हम फोर्स से और बिचरी से लोगों को काबू रखें. अरब ममालिक आर कम्प्लीटली यूजलेस इन डीलिंग विद दिस. मैं साफ साफ कहता हूँ आपको, हम फेल हो गए, अरब लीग फेल हुआ है और आईसी फेल हुआ है.
پناہ گزینوں کا معاملہ مشرق وسطی سے آنے والوں کا, اور یہ تھے سعودی عرب سے سینئر صحافی خالد المینہ.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو سیاست اور کرکٹ کو الگ رکھتے ہوئے پاکستان سے اس سال کے اواخر میں ٹیسٹ سیریز کھیلنی چاہیے. شہریار خان نے اس خط میں کہا ہے کہ بی سی سی آئی کو اپنی حکومت سے سیریز کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس خط میں بھارتی کرکٹ بورڈ کو یاد دلایا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ 8 سال میں 6 ٹیسٹ سیریز کھیلنے کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر رکھے ہیں. سری لنکا کے آف اسپنر تھارندو کوشل مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں آ گئے ہیں. سری لنکا اور بھارت کے درمیان کولمبو میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے امپائرز نے کوشل کے بالنگ ایکشن کے بارے میں رپورٹ کی ہے, جس کے بعد ان کو 14 دن کے اندر اپنے بالنگ ایکشن کی درستگی کے لیے آئی سی سی سے رجوع کرنا ہوگا. کوشل نے بھارت کے خلاف سیریز میں 13 وکٹیں حاصل
کیں.
یو ایس اوپن میں عالمی نمبر 3 اینڈی مرے آسٹریلیا کے نک کریوس کو 4 سیٹس میں شکست دے کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. دوسرے راؤنڈ میں مرے کا مقابلہ فرانس کے ایڈرین میرارینو سے ہوگا. عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر نے پہلے راؤنڈ میں ارجنٹائن کے لیونارڈو مائر کو بآسانی 6-1, 6-2 اور 6-2 سے ہرا دیا. سٹین وارنکا, پیٹرا کیویٹووا, کیرولین وزنیاکی اور سیمونا ہیلپ نے بھی پہلے راؤنڈ کے میچز جیت لیے. انٹرنیشنل ایتھلیٹکس فیڈریشن کا کہنا ہے کہ بیجنگ میں منعقدہ عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے دوران 1400 سے زائد ڈرگ ٹیسٹ لیے گئے اور صرف 2 کھلاڑیوں کے ڈوپ ٹیسٹ مثبت پائے گئے, جنہیں معطل کر دیا گیا ہے. فٹ بال میں کھلاڑیوں کے تبادلوں کی آخری تاریخ گزر گئی اور ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف انگلش پریمیئر لیگ کی ٹیموں نے کھلاڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے 1 بلین پاؤنڈ کی رقم خرچ کی, جو ریکارڈ ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. پاکستان کے شناختی کارڈ کے قومی ادارے نادرا نے تقریباً 2.5 لاکھ افراد کے شناختی کارڈز بلاک کر دیے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, اس کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے. یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ. معصومہ ملک.
हंगरी में मौजूद सैकड़ों तारकीन वतन को ट्रेन से उतारकर जबरदस्ती एक कैंप में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि जर्मनी और फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में इन अफराद की मुनसिफाना तकसीम पर जोर दिया है। तुर्की की पुलिस ने अपने समुद्री हदूद में गुज़श्ता रोज 11 अफराद के डूबने के मामले में 4 मुश्तबा इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मलाइशिया में हुकाम का कहना है कि मुल्क के जनूबी साहिल के करीब तारकीन वतन की एक कश्ती उलटने से दर्जनों अफराद लापता हो गए हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बताया है कि मुशीर खारजा सरताज अजीज कल काबुल में अफगान हुकाम पर जोर देंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान हुकूमत के प्रोपेगेंडे की रोकथाम की जाए। पाकिस्तान के शहर पिशावर में तूफानी बारिश और तेज हवाओं के बायस मकानों की छतें और दीवारें गिरने से कम 5 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सरवीन बीबीसी की उर्दू नशियात में पेश किया जा रहा है। बीबीसी उर्दू .com पर हमारी शह सुर्खी बदस्तूर वही है कि 6 माह में 2.25 लाख से जायद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, और हमारी अगली रिपोर्ट इसी बारे में है। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के कौमी इदारे नादरा ने तकरीबन 2.5 लाख अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। गुजश्ता 6 माह में 1 लाख कार्ड्स को मशकूक करार देकर ब्लॉक कर दिया गया है और बास को गैर पाकिस्तानी करार देते हुए मनसूख कर दिया गया है। इसकी जद में सिर्फ अफगान पनागुजी ही नहीं बल्कि ऐसे पश्तून खानदान भी आ रहे हैं जो कयाम पाकिस्तान से पहले से पाकिस्तान में मुकीम है। नादरा किस बुनियाद पर किसी के पाकिस्तानी या पाकिस्तानी न होने का फैसला कर रहा है, इसका जायजा लिया है इस्लामाबाद से इरम अब्बासी ने अपनी इस रिपोर्ट में।
आरिफ खान चकवाल के रहायशी हैं मगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान के कबायली इलाके से है। उनके अबाओ अजदाद 30 बरस पहले चकवाल मुंतकिल हुए। उन्हें डर है कि वो तालीम के मैदान में पीछे न रह जाएं। उनके वालिद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के बाद वो किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से कासिर हैं। खेलकूद में वक्त तो गुजर रहा है मगर मुस्तकबिल की फिक्र खाई जा रही है। बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था,
मेरा फ्यूचर आपके सामने है, मैं तो यही क्रिकेट खेलता रहूंगा, यही लो फ्री, क्योंकि आईडी कार्ड नहीं जिसका मैं कोई काम ही नहीं कर सकता।
सिर्फ आरिफ ही नहीं बल्कि कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाले अनमोल खान के खानदान के बाज लोगों के आईडी कार्ड्स भी ब्लॉक हैं। उनका खानदान हिजरत करके 1917 में चकवाल आया। इनका कोयले का कारोबार है और वो कहते हैं कि उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। आईडी कार्ड न होने की वजह से बैंकारी में दिक्कत है जिसकी वजह से माली लेन देन मुश्किल बनता जा रहा है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा,
मैंने नादरा के बहुत से चक्कर लगाए हैं, बहुत बार उन्होंने मेरे बोर्ड किए हैं और उन्होंने मुझसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो रिक्वायरमेंट थी उनकी, फिर भी वो बहाने बनाते हैं जी के हम करते हैं जी करते हैं, फिर जाते हैं तो वो कहते हैं कि फलां इदारे ने ब्लॉक किए हैं, हम क्या करें।
इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नाफिजुल अमल कौमी एक्शन प्लान के बाद नादरा ने गुज़िश्ता 6 माह में लगभग 2.5 लाख अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हैं। इनमें से 1 लाख अफराद के शनाख्ती कार्ड को मशकूक करार देते हुए ब्लॉक किया गया, जबकि 29,000 से ज्यादा शनाख्ती कार्ड को एलियन का दर्जा देते हुए हमेशा के लिए मनसूख कर दिया गया है, जबकि 70,000 के करीब शनाख्ती कार्ड की तस्दीक का अमल जारी है। लेकिन नादरा का कहना है कि किसी के पाकिस्तानी होने या ना होने का फैसला करने का इख्तियार उसके पास नहीं। इस सिलसिले में नादरा के डायरेक्टर जनरल सैयद मुजफ्फर अली ने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
ये ज्वाइंट वेरिफिकेशन सेल इज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर समबडी एलियन और नॉट। इस ज्वाइंट वेरिफिकेशन सेल में ISI, IB और स्पेशल ब्रांच का नुमाइंदा होता है और उनकी जो रिपोर्ट होती है दैट इज कंसीडर्ड एज अ फाइनल डिसीजन। अगर वो किसी का नेशनल स्टेटस पाकिस्तानी डिक्लेयर कर देते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल उतना ही मतलब पाकिस्तानी जैसे कोई और है, लेकिन अगर ये एजेंसी नॉट नेशनल डिक्लेयर कर देती है तो फिर उसके बाद उसकी जो एप्लीकेशन है दैट गेट्स परमानेंटली रिजेक्टेड।
खुफिया सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मशकूक करार देने वाले बेशतर अफराद ने अपने पाकिस्तानी ना होने के दर्जे को अदालत में चैलेंज कर दिया है। बाज माहरीन के बकौल शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक को शफाफ बनाने के लिए बेहतर अदालती निगरानी होनी चाहिए ताकि न ही इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल हो और न ही किसी पाकिस्तानी शहरी के हुकूक पामाल। इरम अब्बासी, बीबीसी इस्लामाबाद।
इंसानी हकूक के कारकुनों और वकील रिटायर्ड कर्नल इनामुर रहीम का ये कहना है कि किसी की पाकिस्तानी शहरियत का फैसला करने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। हमारी साथी इरम अब्बासी ने उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि आखिर ये मामला इतना मुतनाज़े क्यों बन रहा है।
रवायती कार्रवाई होती है कि नंबर टांगने के लिए दे स्टार्टेड अरेस्टिंग दीज पीपल आल्सो, जिनके पास नादरा के आइडेंटिटी कार्ड थे वो भी पकड़े गए, वो हमारे पास आए, फिर वी वेंट टू हाई कोर्ट जिसमें हमने कहा कि सर ये तो ایک پاکستانی نیشنل ہے، اس کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں، تو ہائی کورٹ نے پھر وہ ڈاکومنٹس ویریفائی کے لیے نادرا کو بھیجے، نادرا نے پھر ٹرائبل بیلٹ میں بھجوایا اور پھر وہاں سے پولیٹیکل ایجنٹ نے ویریفائی کیا کہ یس اس بندے کا خاندان ادھر ہی رہتا ہے اور یہ پاکستانی ہے اور یہ ان کا ایریا، اور وہ اس طرح سیٹسفائی ہو گئے۔
کرن صاحب، خفیہ ایجنسیز کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چھان بین کریں، تو اس نظام کی شفافیت کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟
ہاں دراصل دیکھیں نا، وہ بھی اگر رپورٹ بنا کر بھیجیں گے ہماری ایجنسیز بھی، تو وہ رپورٹ بھی کورٹ میں پیش کی جائے گی، اور جب کورٹ میں آئے گی تو اگر وہ فیک ہوئی تو اٹ ول بی چیلنج۔ لیکن ہم یہ اس میں یہی ضرورت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ کورٹس کو بھی ڈائریکٹ کریں کہ اس کے اندر روایتی کارروائی نہ کی جائے، جیسے ہی یہ کیٹ ایسا رپورٹ ہو تو اسپیڈیلی اس کا ڈسپوزل کیا جائے، تاکہ لوگ ایگنومی نہ رہیں کہ کسی شخص کو آپ پکڑ کے نکال دیں کہ وہ پاکستانی ہے ہی نہیں اور باہر حوالے کر دیں کسی اور ملک کے۔ ہم یہ چاہیں گے بھی صحیح اعلی عدلیہ سے کہ وہ پورا نظام جو وضع کیا جائے اور ان کو کیسز کو پرائرٹی دی جائے۔
کیا ملک کے خفیہ ادارے کسی کو پاکستانی یا نان پاکستانی ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟
ہاں یہ نہیں، یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار الٹیمیٹلی عدالت کے پاس ہی ہے۔ اس میں یہ ہمیں بڑا یقین ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کو غلط، جیسے ہمارے ہاں کسی شخص کو اٹھا لیا جاتا ہے اور بغیر کسی چارج شیٹ کے اٹھایا جاتا ہے تو وی گو ٹو دی کورٹ اور کورٹ یہی پوچھتی ہے کہ آپ بتائیں، اور اگر ایجنسیاں یا متعلقہ پولیس جو ہے وہ وہاں ثابت نہیں کر سکتی کہ یہ کسی جرم میں ملوث ہے تو اس کو ادھر ہی رہا کر دیا جاتا ہے۔
یعنی یہ جو 2.5 لاکھ کے قریب آئی ڈی کارڈ جن کو سسپینڈ کیا گیا ہے، ان کے پاس عدالت جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ
نہیں؟ ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں، عدالت میں ہی جائیں گے۔
تو جن کیسز میں یہ ثابت ہوا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ غلط شک کیا گیا کسی شہری پہ، تو جنہوں نے شک کیا، کیا ان کے لیے کوئی سزا ہے؟
ہم سمجھتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر، ان نے جان بوجھ کر اس کو ایٹ انویسٹیگیشن سٹیج ہی ان کی اس پلی کو قبول نہیں کیا، یا ان کی جو وہ گواہی لانا چاہتے تھے یا اپنے حق میں جو ثبوت لافرام انہوں نے کی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور بدنیتی کی بنیاد پہ کارروائی کی اور یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی قانون سازی کی جائے۔
انسانی حقوق کے کارکن اور وکیل ریٹائرڈ کرنل انعام الرحمان سے رحیم سے ارم عباسی بات کر رہی تھی۔ ادھر کراچی میں نادرانی غیر قانونی تارکین وطن کے افراد سے رشوت لے کر جعلی شناختی کارڈ جاری کرنے کے الزام میں اپنے 3 سینٹرز بند کرنے اور ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نادرا کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 30 سے 32 لاکھ غیر ملکی رہائش پذیر ہیں، جن میں سے اکثر غیر رجسٹرڈ ہیں۔ ہماری ساتھی شمائلہ خان کراچی کے علاقے مچھر کالونی گئیں، جہاں ایک بڑی تعداد میں بنگالیز آباد ہیں، اور وہاں انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا ان افراد کو شناختی کارڈ بنوانے میں کسی مشکلات کا سامنا ہے۔
شمس الاسلام کے بڑے بیٹے 3 سال پہلے بلدیہ ٹاؤن میں واقع فیکٹری علی انٹرپرائز میں آتش زدگی کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ بیٹے کی ہلاکت کے بعد شمس الاسلام کو حکومت کی جانب سے معاوضے کا جو چیک ملا، وہ ایک مقامی اہلکار کی مدد سے کیش ہو سکا، جبکہ عدالت سے ملنے والے چیک پڑے پڑے بیکار ہو گئے ہیں۔ شمس الاسلام وجہ بتاتے ہیں۔
83,000 کا ایک ملا ہے، تو یہ دوسرا 83,000 کا جو ہے نا، یہ ایسے پڑا ہوا اس پر ہو گیا، وہ ابھی تو کچھ ہو نہیں رہا، ہم لوگ کا وہ این ایس سی نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا نیدھر رکا ہوا ہوگا۔ یہ جو ہے نا صاحب، آپ سے یہ گزارش ہے، میرا جو ہے نا یہ این آئی سی کا مسئلہ جو ہے نا کسی طریقے سے بھی حال کر دوں، تو ہمارا یہ بیٹا بیٹی بہو کچھ حال نہیں ہوگا۔
کراچی میں بسنے والے غیر ملکی مزدوروں کے شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہر جگہ ہر ادارے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ شمس الاسلام کی طرح سانحہ بلدیہ کے چند دیگر بنگالی خاندان اپنے پیاروں کے بچھڑنے کے بعد ملنے والے امدادی چیک اب تک کیش نہیں کرا پائے ہیں۔ شمس الاسلام بتاتے ہیں کہ نیا کارڈ بنانے کے لیے وہ نادرا آفس کے چکر لگاتے رہے، لیکن اضافی پیسے دینے کے باوجود کوئی کام نہیں بنا۔ انہوں نے مزید بتایا،
تو این آئی سی کی وجہ سے جو ہے نا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، نہ ہائی کورٹ کا کام ہو رہا ہے، جدھر بھی جاتا ہے وہ این آئی سی مانگتا ہے، تو نیا کیسا بنے گا؟ وہ ادھر بھی آتا ہے یہ بنانے والا، صرف سادہ کاغذ میں جو ہے نا لکھ کے پرچی دیتا ہے، ایسا کارڈ بن کے نہیں آتا۔
کیوں؟
یہ تو بولتا ہے آگے سے بند ہے۔
وجہ نہیں بتاتے کہ آگے سے کیوں بند ہے؟
بھائی میری بتا سکتا ہے آگے سے بند ہے، ہم کیا کر سکتا ہے، ایسا بولتا ہے۔
مچھر کالونی کے ایک اور رہائشی محمد علی نے غیر ملکیوں کے لیے بنائے جانے والے خصوصی نارا کارڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنگالیوں کو درپیش مختلف مسائل کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ نارا کارڈ نہ ہونے کی صورت میں پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔
ابھی مکان بھی ابھی خریدنے جاؤ، آپ کا نام پہ نہیں ہوگا، نہ سی نہیں ہوگا، کسی
کاروبار میں جاؤں پہنا سی ہوگا تو ابھی کاروبار بھی چلے گا، نہیں ہوگا کاروبار نہیں چلے گا، باہر جاؤ پولیس اللہ پکڑتے ہیں، ہوگا جیب میں پین نہیں پکڑتے ہیں۔
واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان میں قومی شناختی کارڈ بنانے کے ادارے نادرا نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ نادرا کے 120 اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے شدت پسندوں اور غیر ملکیوں کو جعلی قومی شناختی کارڈ جاری کیے۔ علاؤالدین کراچی میں 1971 سے مقیم ہیں۔ ان کے بقول ایک لمبے عرصے تک انتظامیہ سے لڑ کے انہوں نے اپنا قومی شناختی کارڈ بنوایا، لیکن اب انتظامیہ رشوت کے بنا نارا کارڈ بنا کر نہیں دے رہی ہے۔ کراچی میں بسنے والے لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن افراد کو رجسٹر کرنے کے دوران ایک بڑا مسئلہ ان کے پاس مستند دستاویزات کا دستیاب نہ ہونا ہے۔ ان افراد میں سے اکثر کے پاس اپنے والدین کے شناختی کارڈ موجود نہیں ہیں، اور چونکہ عموماً وہ غیر رسمی شعبوں سے وابستہ ہوتے ہیں اسی لیے ان کے پاس اپنے کام سے متعلق دستاویزات بھی موجود نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کا نادرا کے پاس کیا حل ہے؟ کیا نادرا نے ایسے غیر ملکی افراد کی شناختی دستاویزات کے لیے کوئی متبادل لائحہ عمل بنایا ہے؟ نادرا سے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوئی بھی بیان دینے سے معذرت کر لی۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، کراچی۔
پاکستان میں شناختی کارڈوں کا معاملہ جو متنازع شکل اختیار کرنے کے بعد عدالت تک پہنچ گیا ہے۔ اسلام آباد اور کراچی سے رپورٹیں آپ نے سنی۔ ایک اور پیش رفت میں سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو زراعت سے متعلق قومی تحقیق کے ادارے این اے آر سی کی زمین پر رہائشی کالونی بنانے سے متعلق سمری پر کارروائی سے روک دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اگر با اثر افراد کو اسلام آباد میں اپنے محل تعمیر کرنے ہیں تو وہ خود زمینیں خرید کر بنائیں، سرکاری اراضی کو مال مفت کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
عدالت نے یہ حکم نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ سینٹر کے ملازمین کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں پر دیا۔ چیف جسٹس جواد خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان درخواستوں کی سماعت کی۔ ان درخواستوں میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 1977 میں زرعی اجناس پر تحقیق کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی سی ڈی اے سے 1300 ایکڑ سے زائد اراضی پٹے پر لی گئی تھی۔ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ اس لیز کی مدت 2005 میں ختم ہو گئی تھی، جبکہ ابھی تک وہاں پر غیر ملکی اداروں کی مدد سے زرعی اجناس پر تحقیق ہو رہی ہے۔ درخواست گزاروں کا مزید کہنا تھا کہ اگر زرعی اجناس پر تحقیق رک گئی تو زرعی شعبے میں ترقی کا عمل متاثر ہوگا۔ ایک درخواست گزار محمد الطاف نے عدالت کو بتایا کہ سی ڈی اے نے اس زمین پر رہائشی کالونی بنانے کے لیے کابینہ ڈویژن کو ایک سمری بھجوائی تھی، جسے سیکرٹری کابینہ ڈویژن نے منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے۔ سی ڈی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چونکہ زرعی شعبے میں تحقیق کرنے والے سینٹر کو دی جانے والی زمین پر لیز ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب سی ڈی اے کا اختیار ہے کہ وہ اس زمین کو جس طرح چاہے استعمال کرے، جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ زمین لوگوں کے پیسے سے خریدی گئی ہے اور یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ جسٹس جواد خواجہ کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو محل بنانے کے لیے جگہ چاہیے تو وہ خود جا کر زمین خریدے، سرکاری زمین پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عدالت نے ان درخواستوں پر فیصلہ ہونے تک وزیراعظم کو اس سمری پر مزید کارروائی سے روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان درخواستوں کی سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور بھارت کی زیر انتظام کشمیر سے یہ رپورٹ ملی ہے کہ وہاں پے در پے تصادموں میں 2 فوجی اہلکار اور 5 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ مسلح تشدد اور تصادم کی کارروائیوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات بھی کشیدہ ہیں اور مذاکرات کی کوششیں بھی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
شمالی کشمیر میں منگل کی شب سے ہی مسلح تصادموں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ تصادم کپواڑہ کے ولگام علاقے میں کل رات کو شروع ہوا۔ کپواڑہ کے اعلیٰ پولیس افسر غلام جیلانی نے بتایا کہ تصادم میں 4 عسکریت پسند اور 1 فوجی اہلکار مارے گئے۔
رات کے 8:30 کے قریب ملٹنٹوں نے ہمارے جو ایمبیسی پارٹیزن پر فائر کھولا اور پوری رات فائر بیک چلتی رہی اور مارننگ میں ہمیں 4 ملٹنٹ ملے۔ انجرڈ ہے اس کو ہاسپٹل ہم لوگوں نے ریفر کیا تو ریکوری 4 AK-47 اور ہر ایک کے ساتھ 5 میگزین ہے باقی گرینیڈز وغیرہ۔
مسٹر جیلانی کا مزید کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاع ملتے ہی علاقے کا محاصرہ کیا گیا، لیکن ابتدائی حملے میں ہی ایک فوجی اہلکار مارا گیا۔ علاقے میں تلاشی مہم جاری ہے۔ اس سے قبل منگل کی شام بھی خفیہ اطلاع ملتے ہی فوج، پولیس اور نیم فوجی دستوں نے سوپور کے لاڈورا گاؤں کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کے دوران ایک رہائشی مکان میں چھپے عسکریت پسند نے فائرنگ کی۔ اس حملے میں بھی ایک فوجی اہلکار مارا گیا۔ سوپور کے اعلیٰ پولیس افسر عبد القیوم نے بی بی سی کو بتایا کہ فوج اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں حزب المجاہدین سے وابستہ عسکریت پسند ریاض احمد مارا گیا۔ پولیس کو سوپور میں ریاض کے علاوہ امتیاز کوندو کی بھی تلاش تھی۔ امتیاز کی سر پر 10 لاکھ روپے کا انعام ہے۔ قابل ذکر ہے رواں برس کے آغاز سے ہی کشمیر میں مسلح تشدد کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی 8 ماہ کے دوران 60 سے زیادہ عسکریت پسند مختلف تصادم آرائیوں میں مارے گئے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ کشمیر میں فی الوقت 200 مسلح عسکریت پسند سرگرم ہیں، جن میں سے 80 پاکستانی ہیں۔ حکام کے مطابق اس سال کم از کم 45 نوجوان مسلح گروپوں میں شامل ہو گئے اور ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کی قیادت 21 سالہ برہان وانی کر رہے ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں رات طوفانی بارشیں ہوئیں، جن میں کافی لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ ابھی پروگرام میں آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے۔ اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سرتاج عزیز ایک مفاہمتی دورے پر کل افغانستان جانے والے ہیں۔ یہ تفصیلات پروگرام میں آگے آنے کو ہیں۔ سہرمین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی افغان صدر سے ملاقات کے لیے اور پاکستان کے خلاف افغان حکومت کے پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے اور طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل کو بحال کرنے پر زور دینے کے لیے کل یعنی جمعے کو ایک روزہ دورے پر کابل جا رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد سرکاری سطح پر یہ پہلی اعلی ملاقات ہوگی۔ امبر شمسی کی رپورٹ۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق خارجہ امور اور قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز افغانستان سے متعلق اقتصادی امور کے 6ویں اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اجلاس کے علاوہ وہ افغان قیادت سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کریں گے، جس میں باہمی امور پر بات چیت ہوگی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے سینئر اہلکاروں نے صحافیوں کو بتایا کہ ان ملاقاتوں میں سرتاج عزیز پاکستان کی جانب سے اہم پیغامات لے کر جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کی جانب سے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کے باعث کابل میں موجود پاکستانی سفارت خانے کے عملے کو خطرات کا سامنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان سے درخواست کی جائے گی کہ افغان حکومت پاکستان مخالف بیانات روکے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال ہو۔ انگریزی اخبار ڈان کے سینئر صحافی متین حیدر اس بریفنگ میں موجود تھے اور انہوں نے بی بی سی اردو کو بتایا۔
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان مخالف جو بیانات دیے جا رہے ہیں جو افغان حکومت کی جانب سے، جس میں ان کے وزراء اور اعلی حکام شامل ہیں، انٹیلیجنس چیف بھی شامل ہیں، یہ جو ہے یہ بیانات بازی جو ہے بند ہونی چاہیے۔
اہلکاروں کے مطابق سرتاج عزیز افغان حکومت کو قیام امن کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل کو بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیں گے، کیونکہ پاکستان کا موقف ہے کہ مذاکرات ہی بہتر راستہ ہے۔ واضح رہے کہ طالبان کے سربراہ ملا محمد عمر کی ہلاکت کے بارے میں خبریں افشا ہونے سے یہ عمل ملتوی ہو گیا تھا۔ نام نہ بتانے کی شرط پر ایک اہلکار نے کہا کہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کا پہلا مرحلہ بہت کامیاب رہا تھا اور پیش رفت کا امکان تھا۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ افغان حکومت چاہ رہی تھی کہ طالبان میں دراریں پیدا ہوں تاکہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کے ذریعے ان کو قابو میں لایا جائے۔ خیال رہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے گزشتہ ماہ پاکستان پر اپنی سرزمین پر طالبان کو پناہ دینے کا الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں پاکستان سے امن کے پیغامات کی امید تھی لیکن ہمیں جنگ کے پیغامات مل رہے ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ صدر اشرف غنی نے پاکستان کے خلاف اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہوں۔ حال ہی میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک کے بعد ایک دیگر بم حملوں کے باعث متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے اہلکاروں نے افغانستان کے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔
پھر جو الزامات کابل سے اسلام آباد پر لگتے رہے ہیں، سلامتی کے ایشوز اور وہاں پر جو بم دھماکے ہوتے رہے ہیں، تو دفتر خارجہ کے حکام نے دو ٹوک الفاظ میں اس چیز اس تاثر کی نفی کی کہ جو ہے یہ جو تاثر پایا جا رہا ہے کہ یہ تمام دھماکے اور اس کی پلاننگ اور یہ چیزیں پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قطعاً بے بنیاد ہے اور یہ ساری چیزیں افغانستان کے اندر ہیں اور وہیں پر یہ پیدا ہو رہی ہیں۔ پاکستان پر اس کا الزام لگانا وہ انتہائی نامناسب ہے۔
صحافی متین حیدر۔ اس سے قبل پاکستان کی معاونت سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکراتی عمل تب رکا جب افغان حکومت کی جانب سے یہ خبر افشاں ہوئی کہ طالبان کے سربراہ ملا عمر پاکستان میں دو سال قبل وفات پا گئے تھے۔ اس خبر کے بعد طالبان نے مذاکرات کا دوسرا دور ملتوی کر دیا تھا۔ تاہم طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے حال ہی میں ایک اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ طالبان کے سیاسی دفتر نے مذاکرات کی توثیق کی ہے اور اس پر ان کا موقف وہی ہے کہ افغانستان ابھی تک امریکی قبضے میں ہے جبکہ کابل انتظامیہ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ جب ضرورت پڑے گی تو ملک میں مذاکرات کے ذریعے اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحافی متین حیدر کا مزید کہنا تھا کہ دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی کے باعث شدت پسندی کے خلاف مشترکہ جنگ میں تعاون رک گیا ہے۔
دفتر خارجہ کے حکام نے جس پر افسوس کا بھی اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس اور افغانستان کی جو این ڈی ایس ہے اس کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا، جو دستاویز تھی، اس کو نہ صرف اسی مخالفت کی وجہ سے افغان پارلیمنٹ سے بھی وہ منظور نہیں ہو سکا، اس سے بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جو ایفرٹس تھیں، جو ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں، جو ملٹری لیول پہ ایفرٹس تھیں، چونکہ یہ ہے اہم دستاویز تھی، تو یہ بھی نہ ہونے کے باعث بڑا دھچکا لگے گا۔
پاکستان کو امید ہے کہ کابل میں ہونے والی ملاقاتوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات لیے جائیں گے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
سرتاج عزیز مفاہمتی دورے پر کل افغانستان جانے والے ہیں، اس کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں طوفانی بارشوں اور تیز ہوائیں چلنے کے باعث کئی مکانات کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں، جن سے کم پانچ افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے سے پشاور شہر تباہ کن طوفانی بارشوں کی زد میں آ رہا ہے۔ پشاور سے تفصیل کے ساتھ نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی۔
قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کی جانب سے آج صبح جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ پشاور شہر میں بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے سے کئی مقامات پر گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئی ہیں۔ بیان کے مطابق مختلف واقعات میں کم سے کم پانچ افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے، مرنے والوں میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق شہر کے کئی علاقوں میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے 15 کے قریب آٹو رکشے جل کر تباہ ہو گئے ہیں۔ تاہم صوبے کی کسی اور علاقے سے طوفان یا باد و باران کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور میں گزشتہ رات آنے والے طوفان کی رفتار 93 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، جس سے زیادہ نقصان مضافاتی علاقوں میں ہوا ہے۔ شہر میں 47 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے خیبر پختونخوا بالخصوص پشاور شدید بارشوں اور تباہ کن طوفانوں کی زد میں رہا ہے، جس میں اب تک 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رواں سال اپریل کے ماہ میں پشاور میں شدید بارشوں اور طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی، جس میں 50 کے قریب افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ماہ بھی پشاور شہر اور اس کے اطراف کے علاقے 3 مرتبہ چھوٹے بڑے طوفانوں کی زد میں آئے، جس میں 30 کے قریب افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ ان قدرتی آفات کی وجہ سے صوبہ بھر میں بڑے پیمانے پر مالی نقصانات بھی ہو چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ وقتوں میں بارشوں اور طوفانوں میں شدت آنے کی بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا بالخصوص ان اثرات کی زد میں رہا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
کراچی کی ایک مقامی عدالت نے بھارتی لڑکی گیتا کی وطن واپسی کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے کی تجویز دی ہے اور واضح کیا ہے کہ عدالت کو سفارتی معاملات میں مداخلت کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے یہ درخواست نمٹا دی۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی احمد سبا کی عدالت نے آج بھارتی شہری مومن ملک کی درخواست پر لینگویج ایکسپرٹ کے ذریعے گیتا کا بیان قلم بند کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح پاکستان آئیں۔ بھارت میں گھر کے پتے کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ اس کے گھر کا نمبر 153 ہے اور گھر کے قریب چاول کے کھیت اور ایک نہر موجود ہے۔ بھارت کے وکیل مومن ملک اس سے قبل انڈیا میں سمجھوتا ایکسپریس دھماکے میں ہلاک ہونے والے پاکستانی شہریوں کو معاوضے کی ادائیگی میں معاونت کرتے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں وہ ایک خاندان کو معاوضے کی ادائیگی کے کاغذات دینے آئے تھے۔ مومن ملک نے عیدی فاؤنڈیشن میں مقیم گیتا سے ملاقات کی کوشش کی اور اجازت نہ ملنے پر انہوں نے مقامی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ مومن ملک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے عدالتی فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔
میں بے حد خوش ہوں، میں اس فیصلے کا، پاکستان کی عدالت کے فیصلے کا دل سے شکر گزار ہوں، یہاں کے وکیلوں کا دل سے شکر گزار ہوں۔ میرا مقصد یہی تھا کہ گیتا کو راحت ملے، ابھی ڈپلومیٹ طریقے سے جاری ہے تو وہ موسٹ ویلکم، اچھا ہے، میری ذمہ داری کم ہوگی۔ اب میں وہاں جا کر کے گورنمنٹ آف انڈیا کو اپروچ کروں گا، تھرو ہائی کورٹ کے بھی آپ ڈپلومیٹ طریقے سے اس کو لے کے آئے۔ آلریڈی ہیئرنگ جو ہے پینڈنگ ہے 10/9/2015 کے لیے۔ ہندوستان کے لوگوں کی انسانیت کو جگا دیا، اور میں نے یہ ہوا کہ میں نے پاکستان کے لوگوں کی انسانیت کو تو ایک ان کے نالج میں لے کے آ گیا، اور ایک مطلب ایک کوشش کی، اچھی کوشش۔
مومن ملک کا کہنا تھا کہ اس درخواست کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ عدالت نے گیتا کو انڈین ڈکلیئر کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں بھارتی ہائی کمشنر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال کیا کہ انہوں نے 15 سالوں میں کوئی کردار ادا کیوں نہیں کیا۔
میں یہ کہتا ہوں، ایک آفیسر ہے جس کو ہم نے، انڈین گورنمنٹ نے یہ ایک ذمہ داری دی ہے کہ بھائی آپ یہاں پر، آپ کو یہاں کا ایمبیسڈر یا آپ کو یہاں کا ذمہ دار بنا کے بھیج دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو اس کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ 15 سال کا عرصہ، آپ، وہ بچی 10 سال کی آئی، 15 سال آپ نے نکال لیے، وہ 25 سال کی ہوگی، اور آپ 15 سال اس پروسیس میں اور نکال دیں گے، وہ 45 سال کی ہو جائے گی۔ ہر لائف ول بی اسپوائل، ہو ول بی دا ریسپانسبل آف ہر لائف اسپوائل۔
بھارتی وکیل نے درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا تھا کہ گیتا کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے، تاکہ بھارت میں جو خاندان اس کے والدین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے ڈی این اے میچ کرایا جائے۔ یاد رہے کہ قوت گویائی اور سماج سے محروم گیتا گزشتہ 13 سالوں سے فلاحی ادارے عیدی فاؤنڈیشن میں مقیم ہے۔ لاہور پولیس کو وہ سمجھوتا ایکسپریس کے قریب سے لاوارث حالت میں ملی تھی، جس کے بعد اس کو عیدی سینٹر کراچی منتقل کر دیا گیا۔ پچھلے دنوں بھارتی فلم بجرنگی بھائی جان میں ایک ایسی ہی بچی کا کردار آنے کے بعد گیتا کی کہانی میڈیا میں ایک بار دوبارہ سامنے آئی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کی وزارت اطلاعات کی جانب سے الیکٹرانک میڈیا کے لیے جاری ہونے والا ضابطہ اخلاق متنازع ہو گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرد اللہ بابر کا کہنا ہے کہ یہ وہ ضابطہ اخلاق نہیں جس پر سینیٹ کی کمیٹی کام کر رہی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، ذیشان حیدر کی زبانی۔
بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے فرد اللہ بابر نے کہا کہ معلوم نہیں کہ حکومت سے کوتاہی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹ کی پارلیمانی کمیٹی الیکٹرانک میڈیا کے ضابطہ اخلاق پر 1 سال سے کام کر رہی تھی، اور وزیر اطلاعات نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ضابطہ اخلاق کے مسودے کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے، اور اب وہ صرف وزیر اعظم کے نوٹس میں یہ مسودہ لانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 19 اگست کو جاری کیا جانے والا ضابطہ اخلاق مختلف ہے۔ فرد اللہ بابر نے کہا کہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ ضابطہ اخلاق کی تیاری میں پیمرا کو شامل ہی نہیں کیا گیا، جو الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ فرد اللہ بابر نے مزید کہا کہ ضابطہ اخلاق میں مواد کی مانیٹرنگ اور ضابطہ اخلاق کا نفاذ ٹی وی چینلوں کے مالکان کی ذمہ داری ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق چینل ہی کے لوگوں نے تیار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ضابطہ اخلاق اس کور کمیٹی نے بنایا ہے، جس کو یہ ٹاسک وزیر اعظم نواز شریف نے بہت عرصے پہلے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے بنایا گیا مسودہ بھی قانون سازی کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اور اگر کوئی قانون پارلیمان میں زیر بحث ہو تو عدالتوں نے ہمیشہ پارلیمان کے دائرہ اختیار کا احترام کیا ہے۔ فرد اللہ بابر کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے استحقاق اور عدالت عظمیٰ کے سامنے درست بیان نہ دینے کا بھی ہے، اور اس معاملے کو وہ سینٹ کے اجلاس میں اٹھائیں گے۔ سینیٹر فرد اللہ بابر نے کہا کہ ضابطہ اخلاق پر صحافی تنظیموں اور ریگولیٹری اتھارٹی کو بہت سے تحفظات ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر۔ سربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے سقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے کرسٹن ہینسن نے لندن سے, اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے, اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ مالک.
ہنگری میں پولیس سینکڑوں تارکین وطن کو زبردستی ایک عارضی کیمپ میں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. ادھر جرمنی اور فرانس نے یورپی یونین کے تمام ممالک میں تارکین وطن کی منصفانہ تقسیم پر زور دیا ہے. ملائیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے مغربی ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی الٹنے سے درجنوں افراد لاپتہ ہو گئے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کل کابل میں افغان قیادت پر زور دیں گے کہ پاکستان کے خلاف افغان حکومت کے پروپیگنڈے کو روکا جائے اور طالبان کے مذاکراتی عمل کو بحال کیا جائے. پاکستان کے شناختی کارڈ کے قومی ادارے نادرا کا کہنا ہے کہ جوائنٹ ویریفیکیشن سیل کی تفتیش کے بعد گزشتہ 6 ماہ میں تقریباً 2.5 لاکھ افراد کے شناختی کارڈ بلاک کیے گئے ہیں. فرانس میں سینکڑوں کاشتکاروں نے آج پیرس کی سڑکوں پر کم ہوتی ہوئی زرعی آمدنی کی وجہ سے حکومت کو مالی مدد فراہم کرنے کے خلاف مطالبہ کیا ہے اور احتجاجن ٹریکٹر چلائے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.